سیدی اس نے دی. سیدی سندی محبی محبوب شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات تقریباً 46 برس پہلے کے ہیں، اور ان ملفوظات کے مرتب اور جامع سیدی سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں. سولہ ربیع الاول 1392 ہجری مطابق 30 اپریل 1972 بروز اتوار، فرقان صاحب، آزاد صاحب وغیرہ موجود تھے. معیار محبت، ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی کی محبت پر ایک ضخیم کتاب لکھیں کہ میں آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہوں، آپ کے بغیر میری زندگی موت ہے، راتوں کی نیند حرام ہے، ہر وقت آپ کی یاد دل کو تڑپاتی رہتی ہے، تو آپ کی یہ کتاب محض ایک قول ہوگا. محبت کی دلیل تو آپ کا عمل ہوگا. اگر واقعی آپ کا دل اس کی یاد میں تڑپ رہا ہے اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر آپ اس کو یاد کر رہے ہیں اور اس محبوب کے ہر حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کتاب لکھیں یا نہ لکھیں، آپ کا شمار عاشقین کی فہرست میں ہوگا. اور اگر کتاب کے صفحات تو اظہار محبت سے بھرے ہوئے ہیں لیکن عمل محبت اور محبت کے تقاضوں سے خالی ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ شخص منافق ہے. پس آج کل بہت سے مصنفین ہیں کہ دین پر ان کی بڑی بڑی تصنیفات ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں دین کا بڑا درد ہے اور اللہ اور رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن ان کی یہ محبت کتابوں کے صفحات تک ہی محدود ہے. ان کی زندگی دیکھیے تو عمل سے یکسر خالی ہے، نہ تہجد ہے، نہ چاشت ہے، نہ اوابین ہے، نہ اشراق ہے، بلکہ فرائض تک میں غفلت ہے. کبھی ان کی آنکھوں میں اللہ کی محبت میں کوئی آنسو آپ نہیں دیکھیں گے. محض تصنیفات، لٹریچر اور انشا پردازی سے کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے کتابیں تصنیف نہیں کی تھیں، انہوں نے اللہ اور رسول پر جان قربان کر کے دکھائی تھی. سبحان سبحان اللہ. صحابہ نے کتابیں تصنیف نہیں کی تھیں، انہوں نے تو اللہ اور رسول پر جان قربان کر کے دکھائی تھی. ان کی محبت کا پیمانہ ان کا عمل تھا. باغ کھجوروں سے لدے ہوئے ہیں اور کھجوریں پکنے کے قریب ہیں، سال بھر کی روزی کا دار و مدار انہی کھجوروں پر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم فرما رہے ہیں. ہم آپ ہوتے تو کافر ہو جاتے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان ایسا تھا کہ ساری دنیا پر لات مار کر چل دیتے ہیں، جہاد کی صفیں باندھ رہے ہیں اور اللہ اور رسول کے حکم پر، ہر حکم پر جان ہتیلی پر رکھے ہوئے ہیں. یہ تھے صحابہ جن پر آج کے بہت سے لٹریچر والے اعتراض کرتے ہیں. کل میدان قیامت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایسوں کا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے کہ کس منہ سے تو نے میرے اصحاب پر اعتراض کیے تھے، تیری ناپاک زبان تو میرے اصحاب کا نام لینے کے بھی قابل نہیں، چہ جائے کہ تیری ناپاک زبان میرے صحابہ پر سب کو شتم کرتی تھی، تب پتا چلے گا. اللہم
بہت مشہور صحابہ صحابہ پر کرنے والا مشہور شخصیت، نام لینے کی اب ضرورت نہیں کہ دنیا سے جا چکا اور سب لوگوں کو معلوم بھی ہے. تو اس کا یہی حال تھا اور جتنے بھی ایسے مصنفین ہیں جو عمل سے خالی ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں تو کرتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن زندگی محبت سے خالی ہے، محبت کے اعمال سے خالی ہے. کہ اس کے برعکس اہل اللہ پر، علماء پر، صحابہ کرام پر، یہاں تک کہ بعض نالائق نے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی قلم اٹھا دیا، ایمان کھو دیا. اس کا اس کے مولانا یوسف جانی شہید رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں تمام فرقوں کا جو اس قسم کے گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اختلاف امت اور صراط مستقیم. تو حضرت مفتی شفیع صاحب تشریف لے گئے، یہ جو اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ترجمہ یہاں تک کی تفسیر قرآن پاک کی بھی کی، وہ تفسیر کیا ہے؟ تقصیر ہے، غلطیاں ہی غلطیاں، اور وہ ہے نام کی تصدیق ہے. عربی بھی جانتا نہیں تھا، دوسروں سے پڑھا کے لکھوا کے اپنا لکھ دیتا تھا، عربی بھی پوری نہیں آتی تھی. بہرحال وہ عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، قابلیت بہت مشہور تھی کہ صاحب بڑے قابل ہیں، بڑے علامہ ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب جب حج میں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی شخص ایک غلطی کی اس دن ارکان حج میں، تو مفتی شفیع صاحب نے اس کو توجہ دلائی کہ تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو ہے اس کو وہ کر دیجیے، ورنہ حج نہیں ہوگا. کہ نہیں، آپ کا نہیں ہوگا، ہمارا ہو جائے گا. اور حضرت فرمایا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے، مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو شخص کو تو اس طرح طواف کرتے ہوئے دیکھا جیسے کوئی صحافی جو ہے وہ جائزہ دیتا ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور اپنے اس طرح چاروں طرف کو دیکھتا ہوا، نہ کوئی خشیت، نہ خوف، نہ محبت، نہ کوئی وہ تھا، اس سے خالی ہیں ان کی ضد اور مسلم اور باتیں بڑی بڑی ہیں اور عمل بالکل کچھ نہیں ہے، محبت سے دل خالی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے ان سے محفوظ رکھے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ منی اسلوک علم نافع، یا اللہ میں آپ سے علم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، علم نافع چاہتا ہوں، اے اللہ علم نافع، نفع دینے والا علم آپ سے مانگتا ہوں. وہ ایسا علم جو نفع علم کے راہ بحق نہ نمایاں جہالت، ایسا علم جو کہ اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے، اللہ کے راستے پہ چلنا نہ سکھا سکے، وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محفوظ، عجیب و غریب ملفوظ ہے معیار محبت، معیار محبت جو ہے وہ تصانیف نہیں ہے، معیار محبت جو ہے اس کا عمل ہے، اس کی محبت ہے، اس کی خشیت ہے، اس کا خوف ہے، اس کا ہر زندگی کا ہر شعبہ اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، ہر شعبہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ رسول کی مرضی سے کے خلاف، اس حدود سے نہیں نکل سکتے ہو. اگر کبھی خطا بھی ہو جائے اہل اللہ سے تو ان کی جو توبہ ہوتی ہے وہ ہماری، حضرت فرماتے تھے کہ ہماری عبادتوں سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو وہ اس نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائی، بس نسبت اسی. مولانا شاہ محمد صاحب کا شعر حضرت والا پڑھا کرتے تھے، حضرت مرشد، ہمارے پیارے مرشد رحمت اللہ علیہ، نور اللہ القدم، کہ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائی، بس اسی میں محدود رہے. اللہ تعالیٰ کو کہ جو حدود شریعت ہیں، حدود شریعت اور حدود محبت، ان سے نہ نکلے، جس پہ وہ راضی اس پر ہم راضی. بس جادل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہے جو ان کی خوشی ہے وہی اپنی بھی خوشی ہے. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہے ادھر ہم. ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جدھر اللہ رسول جیسے جو مرضی ہوتی ہے وہ اسی کو پیش نظر ہمیشہ رکھتی ہے. وہ تو زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک حضرہ چاہے ایک شخص کہ کوئی مصنف نہیں ہے, صحابہ مصنف نہیں تھے, صحابہ تو بہت سے بعض لوگ بعض پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے, لیکن آج کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ ایک ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں سکتا. کس وجہ سے؟ وہ یہ محبت اور یہ جو صحابہ نے کتابیں نہیں لکھی, بہت سے اللہ والوں نے کتابیں نہیں لکھی, تو محبت کا معیار تصادیف نہیں ہے بلکہ محبت کا معیار اللہ تعالی کی محبت کا معیار محبت ہے. بس ہم اس کے عمل سے ظاہر ہو گئے. محبت ہے تو عمل سے ظاہر ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت ہو اور عمل اس کے خلاف ہو. تو جب محبت ہوتی ہے تو تو آدمی اسی کا اسی پہ عمل کرتا ہے. جیسے وہ رابعہ بصریہ کا شعر حضرت سنا, لو کنت صادقا لاتاته, کیا ہے؟ لو کنت صادقا روب لاتا تو ان المحب لمن يحب مطيع. اگر تو اپنی محبت میں صادق ہوتا تو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے. فإن المحب لمن يحب مطيع, جو محب جو ہے محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. جب فرما بردار نہیں تو سمجھ لو محبت نہیں, محبت ناقص ہے. اور یا محبت پھر ایسی جو ہے جو گمراہ لوگ ہیں ان کی محبت زیرو ہے. اور جو وہ تو رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل میں کمزوری ہے تو ناقص محبت ہے. اور لیکن جو جن کا عقیدہ بھی خراب ہے امت کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو وہ محبت اس کی صفر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.
طالب دین کا مقام. ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے رئیسوں اور سرداروں کو تبلیغ فرما رہے تھے. ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دین کی بات پوچھی. اس وقت ان کے سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کچھ ناگواری ظاہر ہوئی, کیونکہ آپ کو یہ حرص تھی کہ اگر اس وقت یہ سرداران قریش ایمان لے آئے تو ان کی وجہ سے اللہ کے دین کو بہت قوت پہنچے گی. اس وجہ سے آپ کچھ چیں بجبی ہوئے لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. فَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. جو شخص ہماری محبت کا درد لے کر آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ہم سے ڈرتا بھی ہے, آپ اس سے روح گردانی فرما رہے ہیں صرف اس خیال سے کہ ان کو دین پہنچ جائے جو ہماری طلب نہیں رکھتے, حالانکہ ان کا نفع مظنون ہے. لیکن یہ جو ہماری محبت لے کر دوڑتا ہوا آیا ہے, مظنون
اس کا نفع جو ہے, اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا نفع جو ہے وہ تو گمان ہے, کوئی یقین نہیں ہے, کوئی ایمان ہی نہیں ان کے دل. آپ کو یہ گمان ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے, اور یہاں یہ جو دوڑتا ہوا آیا ہے اس کا نفع یقینی ہے. یہ تو اس کو اسی پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب اور ان کو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے تو کبھی فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے آتا بنی ربی, جس کے وجہ سے میرے رب نے مجھ پر عطاف فرمایا. وہ عطاف بھی محبت تھی, جیسے دکھا جو ہے کہ وہ جو ہے کیا آیت ہے وہ, نہیں اس سے پہلے عبس و تولی ان جاءہ الاعمی, عبس و تولی کا بصیرہ کہا کہ آپ تو شروع ہوئے, کہ یہ اچھا تجربہ نہیں تھا بہت سے, آپ تو شروع ہوئے, بہت سے نے اور کچھ تجربہ کیا کہ آپ کو ناگواری ہوئی چہرے پر, اس طرح کے تجربے ہو گئے. لیکن سب سے حضرت نے فرمایا سب سے عاشقانہ اور ترجمہ جو حضرت تھانوی کا ہے کہ وہ فرمایا آپ چیم بجبی ہوئے, یعنی محبوب کی پیشانی پر جو ایسے بل پڑ جاتا ہے تو اس کو چیم بجبی کہتے ہیں, کہ جب پیشانی میں بل پڑ گئے. تو یہ شان محبوبیت ہے جن کو جو محبوب ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, تو حضرت ثانوی نے وہ لفظ استعمال فرمایا اور اس کا بہترین ترجمہ ہے کہ آپ چیف بجبی ہوئے, آپ کی پیشانی مبارک پر کچھ بر پڑ گئے, مگر اس کا فارسی میں چیف بجبی ہے کہ بہت ہی جو فارسی جانتے ہیں ان کو اس میں مزہ آئے گا. تو ایسا عاشقانہ ترجمہ حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت پھول پوری سے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن پاک نازل ہوتا تو میرے ترجمے پر نازل ہوتا, یعنی اتنا ایسا الہامی ترجمہ ہے. اگر بہت بڑی بات ہے یہ کہ فرمایا کہ اگر قرآن پاک اردو میں نازل ہوتا تو میرے ترجمے پر ہوتا, یہ مطلب اس کا یہ بات بتا دیجیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ قرآن پاک اردو کا قرآن پاک ہے, مطلب کہ مشابہت میں اور اللہ تعالیٰ کی مدد میں اور الہام میں وہ کامل ہے, یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ وہ تو کفر ہو جائے کہ نعوذ باللہ اردو میں قرآن ہے. کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی, حضرت مولانا رومی کی جو مثنوی ہے وہ فارسی میں قرآن پاک ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ نعوذ باللہ وہ قرآن ہے, بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس کے مضامین سب قرآن و سنت کے مطابق ہیں. تو آپ امامن جا کا یسا وہ یخشا, تو جو دوڑتا ہوا ہے آپ کے پاس اور اس کا پہلے جن سو پہلے کیا سے انجا الاما وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى, یعنی یہ تو آپ ان کی تزکیے کے لیے آپ کہہ رہے شاید کہ اس کو نفع پہنچ جائے, آپ کو یہ خیال تھا اس وقت اس وقت یہ آئے ہیں یہ تو مسلمان نہیں, یہ جو ہے اگر یہ مسلمان ہو گئے تو پورا قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو جائیں, تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی اس طرح, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی کہ جو ان کا جو جن کے لیے آپ رعایت کر رہے ہیں ان کا نفع یقینی نہیں ہے کیونکہ ایمان ہی نہیں رکھتے, ممکن ہے ایمان لائیں ممکن ہے ایمان نہ لائیں, لیکن یہ جو آپ اللہ کی محبت میں دوڑتا ہوا آیا نا یہ اس کا تو نفع یقینی ہے, اس کو آپ کی مجلس سے آپ کی صحبت سے جو نفع پہنچے گا ان کو نہیں پہنچ سکتا, ان کو چنانچہ ایسا ہی ہوا جو خبیث تھے بڑے بڑے ابو جہل ابو لہب کوئی بھی ایمان نہیں لایا بدبخت تھے. تو مگر اس کا اور مامن جا کا ایسا حضرت فوت پوری نے فرمایا تھا کہ جو دوڑتا ہوا آیا وہ جو یہ بوجہ محبت کے تھا, جب آدمی کو محبت زیادہ ہوتی ہے تو دوڑ کے آتا ہے. خود میرے اوپر یہ واقعہ گزر چکا کہ ہے ہمارا کیا اس کا وہ ہے, اس لیے بتاتا ہوں. حضرت والا نے شروع شروع میں آیا شاید میرے امتحان کے لیے, کیا ایک دو دن کے بعد کہا کہ تم ایسا کیا کرو کہ تیسرے دن آیا کرو, تیسرے دن آیا کرو. اب حضرت کا حکم, اب میرا حال یہ تھا کہ میں ایک منٹ بھی گھر پہ نہیں ٹھہرتا تھا, بس گھر پہ گیا اپنے والدین کی کچھ خدمت کی پھر واپس حضرت کے پاس سارا دن رہتا تھا شروع میں. تو دو تین دن کے بعد جب یہ فرمایا تو مجھے حضرت کا حکم تھا, اس میں کچھ وہ نہیں کر سکتا تھا. تو ایک دن میں جو تھا رکنا پڑا وہاں, تو سارا دن مجھے ایسا لگا جیسے ایک سال گزر گیا, اس دن کاٹنا مشکل ہو گیا. پھر اگلے دن جب فجر کے بعد نماز پڑھی اور اس وقت میرے پاس جس میں تو پیسے چلتے تھے, دو پیسے ایک اکرنی وغیرہ کیا تھی وہ جیب میں تھی, تو میں نے ٹکٹ خریدا, وہ بس کا سات نمبر میں بس جاتی تھی اور وہاں سے میں بیٹھ گیا اس میں پانچ, اور وہاں سے حالانکہ پیدل جایا کرتا تھا, میں نے کہا جلدی پہنچ جاؤں گا, تو اس میں میں بیٹھ گیا. پھر میں جا کے وہاں سات نمبر میں جہاں والا کا مکان اس کے آگے تھا چار نمبر میں, تو وہاں میں اترا اور اس کو میں سڑک کراس کر کے جس میں میدان پڑتا تھا, تو میں نے کہا دیر ہوگی چلنے, میں بھاگنے لگا وہاں سے تو تاکہ جلدی سے حضرت کے پاس پہنچ جاؤں. تو وہاں ایک بڑے میاں جا رہے تھے, تو وہ بےچارا پتا نہیں کیا, تو بہت ہی کمزور آدمی لاٹھی لیے ہوئے جا رہے تھے, اور میں اس وقت تک اب بھی تکڑا ہوں تب بھی تکڑا تھا. تو وہ بھاگتا رہا, میں جب جانے لگا تو اس نے مجھے دیکھا تو میں اس کے قریب پہنچ گیا, وہ پتا نہیں کیا سمجھا کہ مجھے ٹکرا نہ جائے, تو ادھر کو ہوا بائیں طرف کو, میں بھی جلتی ادھر کو ہو گیا, پھر وہ بائیں طرف کو, میں بھی بائیں طرف کو ہو گیا, وہ سمجھا کہ شاید ٹکر ہو ہی جائے گی, تو اس نے کہا ہے مارا گیا. تو بےچارے زور سے میں نے خیر اس سے معافی مانگی, پھر میں بھاگتا ہوا حضرت والا کے پاس حاضر ہوا. پھر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے منع فرمایا تھا, یہ واقعہ ابھی پیش ہو گیا راستے میں, مجھے تو سارا دن کاٹنا مشکل ہو گیا. اس کے حضرت والا کو سوچ ایک جوش آیا اور کہا کہ تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے, جس وقت میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جس وقت بھی تیرا جی چاہے رات کے بارہ بجے ہو کسی وقت سے آ جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ اہل محبت کے لیے دعویٰ دے کے ملاقات کرنے کا حکم نہیں, نیس ذوالغبن وظیفہ ماہیاں تاکہ بے دریا نظارن ان سے جا, حضرت نے یہ شعر پڑھا کہ ناغا دے کے ملاقات کرنا مچھلیوں کا کام نہیں, وہ تو ہر وقت پانی میں رہنا چاہتی, پانی ان کی زندگی ہے اور پانی سے جدائی ان کی موت ہے. نیس ذوالغبن وظیفہ ماہیاں تاکہ بے دریا نظارن ان سے جا, اس لیے اس وجہ سے ہے کہ ان کی جان باقی نہیں رہ سکتی بغیر پانی کی. اور نیس ذوالغبن وظیفہ عاشقاں, عاشقوں کے لیے ناغا دے کے ملاقات کرنے کا یہ ان کا طریقہ نہیں ہے اہل عشق کا. اہل محبت تو روز ملنا, ہر وقت ملنا چاہتے, اور سخت مستسقی جانے صادقہ, مستسقی کہتے ہیں کہ جو مرض ہو جاتا ہے پانی پیاس کا, وہ پانی پیے جاتا ہے اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے. تو اس طرح کے عاشقوں کی, سچے عاشقوں کی جو جان ہے وہ اس مستسقی کی طرح ہے جس کی پیاس سے, جس کے پانی سے پیاس ہی نہیں بجھتی. اسی طرح ان کے بغیر ان کی ملاقات کے ان کی زندگی محال ہے. تو یہ زبان نے محبت سے, تو اس کے لیے جب محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی دوڑ کے آتا ہے. تو حضرت شیخ پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے اس کی عجیب تفسیر کروائی تھی, فرمایا وہ امامن جا کا یسا, جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا, یہ دوڑنا بوجہ محبت کے تھا, یعنی محبت کی تھا. اور وہ ہوا یخشا, آگے فرمانے اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈر بھی رہے تھے, تو خشیت یہ جو تھی, تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو دوڑنا محبت کی تھا اور خشیت جو تھی وہ بوجہ عظمت کی تھی کہ کہیں مسلم کو ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے. تو نے فرمایا کہ محبت جب تک خشیت کے حدود میں رہتی ہے تو محبت وہ مقبول ہے, اور اگر وہ حدود خشیت کی توڑ دے تو وہ بدعت ہو جاتی ہے. وہ محبت تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن حدود محبت کو توڑ کے, حدود شریعت کو توڑ کے. وامن جا کا یسا, جو دوڑتا ہوا آیا یعنی جو بوجہ محبت کی آیا, لیکن وہ ہوا یخشا, لیکن وہ ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ناراضگی کا باعث. یہ خشیت تھی. تو فرمایا یہ خشیت خوف کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو حضرت پھوپھو نے فرمایا کہ محبت جب تک خشیت کے دائرے میں رہتی ہے تو وہ محبت مقبول ہے اور سنت کے مطابق ہے, اور جب وہ حدود کو توڑتی ہے تو وہی بدعت ہو جاتی ہے. محبت تو یہ بھی کر رہے ہیں لیکن ڈھول بجا رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, وہ مرد اور عورتیں, یہ کون سا عشق ہے؟ یہ تو جس چیز کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس پر عمل کر رہے ہیں تو کیا محبت رہی؟ محبت جب عجیب بات ہے کہ جب محبت خشیت کے حدود کو توڑتی ہے تو بدعت ہو جاتی ہے, پھر ہی گبرائی پھیلتی ہے. بس
اس وجہ سے آپ کچھ چیں بجبی ہوئے لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. جو شخص ہماری محبت کا درد لے کر آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ہم سے ڈرتا بھی ہے, آپ اس سے روح گردانی فرما رہے ہیں صرف اس خیال سے کہ ان کو دین پہنچ جائے جو ہماری طلب نہیں رکھتے, حالانکہ ان کا نفع مظنون ہے. لیکن یہ جو ہماری محبت
ظنی ہے, گمان کیا رہنی خیال, خیالی نفع ہے, تو ایک گمان ہے کہ شاید ایمان دیا ہے, تو ایک ظن ہوا, گمان ہوا, لیکن اس کا نفع یقینی ہے کہ یہ ایمان رکھتا ہے اور محبت میں دوڑتا ہوا ہے.
لیکن یہ جو ہماری محبت لے کر دوڑتا ہوا آیا ہے اس کا نفع یقینی ہے, پھر آپ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں اپنے عاشقوں کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ. کہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا ہیں, مفلس ہیں, بے نام و نشان ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے کہ اپنے نبی پر کس انداز سے عتاب فرمایا. ہم آپ ہوتے تو اس واقعے سے اکڑ جاتے کہ ہماری وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی, لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد سے شرمندہ سے رہتے تھے, غلبہ ادب و محبت کی وجہ سے ان پر شرمندگی طاری ہو گئی.
یہ واقعہ تو سنا تھا لیکن یہ شرمندہ رہنے کا ایسا علم وسیع تھا حضرت والا کا, یہ ہم نے کسی اور سے نہیں سنا کہ غلبہ ادب کی وجہ سے آپ شرمندہ رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کی وجہ سے نبی کو تنبیہ ہوئی. آپ ہم اور آپ ہوتے تو اکڑ جاتے کہ ہم ایسے مقبول ہیں. یہ مقبولیت کی علامت ہی توازو اور یہ فنائیت ہے. جو 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 جتنا فانی فی اللہ ہوتا ہے, اللہ تعالی کی محبت پہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, وہ اکڑتا نہیں ہے. جو اکڑتا ہے سمجھ لو اس کے اندر جو شاخ اکڑتی ہے, فرماتے تھے جس پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ جھک جاتی ہے, توازو آ جاتی ہے, اور جس کے اندر پھل نہیں ہوتا وہ ایسی اکڑی رہتی سب. بس ٹھیک ہے.
راہ سلوک میں مجاہدے کی اہمیت. ارشاد فرمایا کہ اللہ کا راستہ چین سے بیٹھنے سے طے نہیں ہوتا، بے چینی سے طے ہوتا ہے. اگر گناہ کے تقاضے ختم ہو جائیں تو اللہ کے راستے کی ترقی بھی رک جائے. ان تقاضوں ہی کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے کہ گناہ تمہیں اپنی طرف کھینچیں اور تم پوری محنت سے ان سے اپنا دامن چھڑا کر اللہ کی طرف بھاگتے رہو. اسی جہاد اور کشمکش سے یہ راستہ طے ہوتا ہے اور پرے پرواز میں قوت آتی ہے. چین سے بیٹھو گے تو پر ہی بیکار ہو جائیں گے. جب چڑیا اڑتی ہے تو اس کو کتنی مشکلیں پیش آتی ہیں، کہیں باز گھات میں ہے، کہیں شکاری نشانہ لگا رہا ہے، کہیں بلی داؤ لگائے بیٹھی ہے. ان خطروں کی وجہ سے اس چڑیا کی رفتار پرواز تیز تر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جہاں ذرا سا بھی خطرہ ہوتا ہے وہاں سے فوراً اڑ جاتی ہے. جس طرح کوا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ موٹ زمین پر ہاتھ لے جا کر اس کی طرف مارنے کا اشارہ کرتا ہے تو وہ فوراً اڑ جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ ممکن ہے کہ زمین سے اس نے ڈھیلا اٹھایا ہو اور مجھے مار دے. محض اس گمان پر وہ اس جگہ سے اڑ جاتا ہے. اسی طرح جہاں گناہ کا یقین نہیں، محض گمان بھی ہو تو اس جگہ سے بھی فوراً بھاگ جاؤ. اسی طرح جہاں گناہ کا یقین نہیں، محض گمان بھی ہو تو اس جگہ سے بھی فوراً بھاگ جاؤ. ہماری جانیں اللہ کے راستے کا پرندہ ہیں. جو ہر وقت اللہ کی طرف اڑ رہی ہیں، اور گناہ مثل باز اور شکاری کے ہیں. پس تم گناہوں کے بازوں اور شکاریوں سے اپنے کو بچاتے ہوئے اللہ کی طرف اڑتے رہو. ان خطروں کی وجہ سے ہی اللہ کی طرف تمہاری پرواز کی رفتار تیز ہو جائے گی. یہ جب یہ خطرے پیش آئیں تو اور تیز بھاگو کہ جلدی سے اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں راستے ہی میں ہلاک ہو جاؤ. اگر گناہ کے تقاضے اور اسباب ہی نہ ہوں تو پھر کوئی کیوں اللہ کی طرف بھاگے گا؟ چین سے بیٹھ جائے گا اور راستہ رک جائے گا. بس جد و جہد کا حق ادا کرو. گناہ سے بچنے میں کتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے سب جھیل لو، اس میں سستی نہ چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاہدو فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو جیسا کہ مجاہدہ کرنے کا حق ہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کس طرح جہاد میں گزری ہے. ایک جہاد سے واپس آ کر بستر کھلنے نہ پاتا تھا کہ دوسرے جہاد کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. آپ کی پورے حیات طیبہ اسی حالت میں گزر گئی، صرف وفات سے چند سال قبل کچھ اطمینان ہوا. ایک علم عظیم. ارشاد فرمایا کہ آج صبح جب میں ٹہلنے گیا تو واپسی میں راستے میں اللہ نے ایک علم عطا فرمایا. جس وقت یہ علم عطا ہوا اس وقت میں چلتے چلتے رک گیا اور تھوڑی دیر تک کھڑا رہا. احتر سے فرمایا کہ اس کو نوٹ کر لینا. فرمایا کہ ایک چراغ دوسرے چراغ کو اس وقت روشن کرتا ہے جب اس میں تیل بتی بھی ہو. اگر تیل بتی ہی نہ ہوگی تو چراغ کس چیز کو روشن کرے گا؟ اسی طرح شیخ کا کام یہ ہے کہ طالب کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن کر دے. لیکن یہ چراغ کب روشن ہوگا؟ جب طالب کے دل کے چراغ میں ذکر و معمولات کی تیل بتی بھی ہو. یعنی شیخ کی خدمت میں حاضری سے پہلے پابندی سے ذکر و معمولات کا اہتمام رکھے. یہ ذکر و معمولات ہی وہ تیل بتی ہے کہ جس کو لے کر جب وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوگا تو شیخ کے قلب میں جو اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہے وہ طالب کے دل کے چراغ کو روشن کر دے گا. ذکر و معمولات سے قلب میں شیخ کا نور اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور جو شخص ذکر و معمولات کا اہتمام نہیں کرتا اور شیخ کی خدمت میں جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی چراغ میں تیل بتی نہ ہو تو وہ دوسرے چراغ کے پاس لاکھ بیٹھے لیکن روشن نہ ہوگا. اسی طرح شیخ کی صحبت ایسے شخص کو مفید نہ ہوگی جو ذکر و معمولات کی پابندی نہ کرتا ہو. اسی طرح جو شخص ذکر و معمولات تو خوب کرتا ہے لیکن شیخ کی خدمت میں نہیں جاتا تو وہ ایسا ہے کہ گویا چراغ میں تیل بتی تو موجود ہے لیکن دوسرے چراغ کی لو سے اپنے آپ کو قریب نہ کرے تو وہ بھی ہرگز روشن نہ ہوگا. بس ایسا شخص جو صرف معمولات پر اکتفا کر لے اور شیخ کی صحبت میں نہ بیٹھے، اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت کا چراغ روشن نہ ہوگا.
رہے اور شیخ کی روی مفید ہے جس نے فرمایا کہ جو شیخ نے ذکر و معمولات تجویز کیے اس کی پابندی کرے, اس پر مداومت کرے, اس کو نہ چھوڑے. اگر کسی طرح نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر کسی دن طبیعت ناساز ہے یا مصروفیت زیادہ ہے یا تھکن زیادہ ہے تو تھوڑا سا ہی ذکر کر لے, مثلا 30 دفعہ کر لے, 30 دفعہ نہ ہو سکے 10 دفعہ کر لے, لیکن ناغا نہ کرے کیونکہ ناغ سے بے برکتی ہو جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا, اسی میں فرمایا کہ یہ ایسے اس کی مثال ایسی ہے جیسے تیل بتی, اگر تیل بتی ہوتی ہے تو دوسرا چراغ جو اس کے جس پاس اس کو لگا دو تو فوراً آگ پکڑ لیتی ہے, اور اگر تیل بتی نہیں ہوگی تو چراغ روشن اس کے پاس رکھو گا اس پر اثر ہی نہیں ہوگا, اس روشنی پیدا نہیں ہوگی دوسرے میں. تو ذکر و معمولات بھی کرے اور شیخ کی صحبت میں حاضری بھی دے اور صحبت میں رہے. اور دوسری مثال یہ دی کہ اگر کوئی شخص ذکر و معمولات تو خوب کرتا ہے لیکن شیخ کی صحبت میں نہیں جاتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ تیل بتی تو خوب ہے لیکن چراغ کے پاس اپنے آپ کو, چراغ کے قریب اپنے آپ کو نہیں کرتا تو وہ بھی روشن نہیں ہوگا. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی. تو دونوں چیزیں غیر مفید ہیں, ایک تو تیل بتی ہو اور تیل بتی یعنی ذکر و معمولات کا التزام ہی نہ کریں, کرے ہی نہیں ذکر و معمولات, پابندی نہ کرے اس کی, یہ بھی مضر ہے. اس سے بھی نسبت معلّہ اور شیخ کی صحبت کا فیض حاصل نہیں ہوگا. اور کوئی شخص ذکر و معمولات خوب کرتا ہے لیکن شیخ کی صحبت میں نہیں جاتا تو اس کو بھی نسبت معلّہ اور شیخ کا فیض حاصل نہیں ہوگا, اس کو بھی نفع نہیں ہوگا کامل. اس لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. البتہ یہ ضرور ہے, حضرت جمعہ تھانوی نے لکھا کہ شیخ کی خدمت میں حاضری سے پہلے یہ چیزیں کرو ذکر و معمولات, لیکن جب شیخ کے صحبت میں پہنچ جاؤ تو پھر ذکر و معمولات کی حاجت نہیں. وہ جو شیخ کامل ہیں ان کی صحبت میں پھر ذکر و معمولات, اگر حضرت حکیم نعمت نے فرمایا کہ اس کی صحبت میں اگر وہ کسی ارشاد فرما رہا ہے یا اس کی خالی صحبت میں بیٹھے ہو, خاموش بھی ہے, تو وہ اگر ذکر اور معمولات چھوٹ بھی جائے تو ہرگز کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ اس کا فیض جو ہے وہ آپ کو براہ راست پہنچ رہا ہے. تو اور اگر اس کے ساتھ ہوتے ہوئے ذکر شیخ تو اپنا مجلس ہو رہی ہے اور یہ اپنا ذکر و معمولات میں لگے ہوئے تو یہ تو اور بھی زیادہ بدتمیز اور ناقدری ہے. حضرت فرمودی نے فرمایا کہ حضرت والا نے ایک صاحب کو خلافت دی, تو حضرت فرمودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو خلافت دی تو شام کو مجلس ہو رہی تھی حضرت والا کی, ایک طرف لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ اپنا دوسری طرف جہاں اور لوگ جیسے فرمودی یہاں بیٹھے ہوئے وہ سامنے بیٹھے ہوئے اور اپنا ذکر معمولات پاؤں رکھے ہوئے پڑھتے اپنا تسبیحات میں مشغول. حضرت پھول پھول نے فرمایا مولانا حضرت والا ہمارے سے کہ ان کی خلافت سب کر لو, یہ اس کا اہل نہیں ہے, میری مجلس ہو رہی ہے اور یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس لیے اس راست سے یہ باریکیاں ہیں اس کی, سب سے اللہ ہم سب کو اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. ذکر و معاملات بھی ضروری بھی ہیں اور صحبت شیخ بھی ضروری ہے, دونوں سے مل کے پھر نسبت علم اللہ کا جو چراغ ہے وہ روشن ہو جاتا ہے.
اٹھارہ ربیع الاول 1392 ہجری مطابق 2 مئی 1972 مدرسہ روضۃ العلوم نارتھ ناظم آباد کراچی. گناہگار ولی اللہ نہیں بن سکتا, گناہگار ولی اللہ نہیں بن سکتا. ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ گناہ بھی کرتا رہے اور اللہ کا ولی بھی ہو جائے وہ سخت دھوکے میں ہے. ایسا شخص چاہے کتنا ہی بڑا پیر ہو جائے, لاکھوں اس کے مرید ہو جائیں, کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے, لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. گناہ سے بچنے کا ایک مختصر اور جامع مراقبہ. ارشاد فرمایا کہ اگر اچانک کوئی حسین سامنے آ جائے اور دل کہے کہ اسے دیکھ لو تو تم فوراً آسمان کی طرف دیکھو کہ اوپر سے وہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر اچانک کوئی حسین سامنے آ جائے اور دل کہے کہ اسے دیکھ لو تو تم فوراً آسمان کی طرف دیکھو کہ اوپر سے وہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے.
ایک علم یا عالم ایک مراقبہ ہے جو بزرگ بتا دیتے ہیں کہ ہر ایک منٹ روزانہ یہ مراقبہ کر لیا کریں گے. علم یا عالم بھی اللہ یرا, یا قرآن پاک کی آیت, کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. حضرت فرمایا تھا کہ ایک منٹ کی چابی ہے, وہ 24 گھنٹے جیسے گھڑی میں چابی دے دیتے ہیں 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے. جیسی طرح یہ ایک منٹ کا مراقبہ جو ہے پھر اس کا ایسا استظہار ہو جائے گا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو جب اللہ جس بندے کو یہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ کیسے کرے گا. گناہ آدمی جب ہی کرتا ہے جب پہلے دل سے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے, اس کے بعد گناہ کرتا ہے, ورنہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اگر ہم لوگ کی استظار رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اسی کے لیے یہ بزرگان دین نے طریقہ بتا دیا. ایک تو اس وقت گناہ کے موقع پہ یہ سوچتے اور اس میں استقرار اور اس کے اندر مداومت اور پابندی کے لیے کہ ہمیشہ یہ عادت سے ساریہ بن جائے, تو ایک منٹ روزانہ یہ مراقبہ کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. بس انشاءاللہ اس سے پہلے والا محفوظ کیا تھا,
گناہگار ولی اللہ نہیں ہو سکتا.
جو شخص یہ لکھا کہ گناہگار ولی اللہ نہیں ہو سکتا, یعنی چاہیے یہ ہے کہ جو شخص گناہ کا جان بوجھ کے کرتا رہتا ہے, اصرار کرتا ہے, توبہ بھی نہیں کرتا, اور جب نے عادت بنا لی ہے تو وہ چاہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ کا ولی بھی بن جاؤں تو ناممکن ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شرط لگا دی, ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے اولیاء صرف وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. جب وہ گناہ کر رہا ہے چاہے لاکھ وظیفے پڑھے, تسبیحات پڑھے, اس کو ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ والا بننے کے لیے گناہ کو چھوڑنا شرط اول ہے. جب گناہ کو چھوڑے گا تب اسی آیت کے مطابق ہے ان اولیاءہ الا المتقون, کہ ہمارے ولی صرف وہ ہیں جو متقی ہیں, جو گناہ نہیں کرتے. جب گناہ کر رہا ہے تو ولی نہیں ہو سکتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہگار ولی اللہ نہیں ہو سکتا. گناہگار توبہ کر لے تو اسی وقت ولی اللہ ہو جاتا. جب اس نے گناہ کو چھوڑ دیا تو ہدایت اسی وقت اس کو حاصل ہوگی جس لمحہ اس نے گناہ چھوڑا، اس میں کچھ دیر نہیں ہوگی کہ صاحب آج گناہ چھوڑے گا تو ہدایت کل کو ملے گی، اسی وقت اس کو جیسے جو گناہ چھوڑا اسی وقت اس کو ولایت کی ابتدا ہوگی، اسی وقت عمر اللہ ہو گیا، سب گناہوں سے توبہ کر لی کامل ہو گیا. ورنہ حضرت مفتی شفیع صاحب حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کہ بھائی کچھ زیادہ نہیں ہو سکتا تو روزانہ ایک گناہ چھوڑ دو، اگر زیادہ نہیں چھوٹتے تو روزانہ ایک گناہ چھوڑ دو، رفتہ رفتہ سب چھوٹ جائیں گے. ہمت سے کام کرنے سے، ہمت یہ جو کہتے ہیں کہ گناہ نہیں چھوٹتے یہ غلط ہے، گناہ چھوٹ نہیں چھوٹتے غلط ہے، ہم گناہ نہیں چھوڑتے یہ وہ ہے، ہمت سے کام نہیں لیتے. گناہ تو چھوٹ جاتی ہے لیکن ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم چھوڑتے نہیں گناہ، گناہوں کو چھوڑ دیں تو ولی اللہ اسی وقت حضرت فرمایا اسی وقت آدمی ولی ہو جاتا ہے، اس وقت توبہ کی. حضرت جو ڈاکہ ڈالا کرتے تھے حضرت فضیل بن عیاض، حضرت فرمایا جس وقت انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا، ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو کوئی اندر یہ آیت پڑھ رہا تھا، کوئی اللہ والا تھا، کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل پگھل جائیں، تو انہوں نے کہا وقت آ گیا وقت آ گیا، اور جا کے اسی وقت توبہ کر لی. تو اور اس کے بعد بہادر جن کا ادا کر سکتے تھے ان کا ادا کیا، اور جن کا ادا نہیں کر سکتے تھے تو ان کے پاؤں پہ گر کے معافی مانگی. اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے کہ شجرے میں ان کا نام آتا ہے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ جس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھ کے اور جیسی نادم ہوئے اور اس آیت نے اثر کیا اسی وقت ولی اللہ ہو گئے. ایک منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے کہ مجھے ولایت بعد میں ملے گی، پہلے جتنا عرصہ تم نے گناہ کیے ہیں اتنے عرصے تک تم نیکی کرو تب جا کے ہم تمہیں اپنا ولی بنائیں گے. ایسے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کہ ایسے کہ نہیں ہے کہ وہ دیر مجاہدے میں ڈال، اسی وقت اپنا بنا لیتے جس وقت بندے نے ارادہ کیا اور وہ بندہ اللہ والا ہو گیا، اللہ نے اپنا اسی وقت بنا لیتی، اس میں کوئی دیر نہیں ہوتی. بہت آسان ہے ولی اللہ بننا، گناہ چھوڑ دو اللہ ولی اللہ بن جاؤ. گناہ چھوڑنے میں جو تکلیف ہو اس کو برداشت کرو، دنیا میں بھی تو آپ کتنی باتیں برداشت کرتے ہو، ہوتا ہے انجیکشن لگتا ہے بعض آپریشن کرانا پڑتا ہے، تکلیف اٹھاتے ہوں گے نہیں، تو ایسی تکلیف تو اس میں نہیں ہوتی گناہ سے بچنے میں جیسے خدا نہ خاصہ آپریشن کرتے ہو. اگر کسی کو بالفرض ایسی ہوتی ہے کہ جان نکل جائے تو حضرت فرمایا جان نکلنے دو، جان تو جانے کے لیے ہے، جان ایک دن نکلنی ہے اللہ کے راستے میں نکلے گی تو کیا کہنا ہے. من اشقا وکتما وکفا وعفا فہو شہید. من عادی سے پا گئے من اشقا، کوئی عاشق ہو گیا کسی پہ لیکن اس نے اپنے عشق کا اظہار بھی نہیں کیا اس محبوب سے، یہ نہیں کہا کسی انداز سے بھی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یا اشارتاً کنایتاً سے کسی طرح اظہار اس کا محبت کا کیا بھی نہیں، اپنے عشق کو چھپایا وقتما، اور اس محبوب سے بھی چھپایا اور دوسرے لوگوں سے بھی چھپایا، کہتا نہیں میں اس سے متاثر ہوا مجھے اس کی محبت ہو گئی، اور وافا اور پاک دامن رہا گناہوں سے میں ملوث نہیں ہوا، اور اسی غم میں مر گیا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم فہو شہید، وہ شہید ہے. اللہ کے راستے میں جانے کی. اس لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ مجاہدے سے نہ گھبراؤ, مجاہدت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پھر آسان کر دیتی ہے. جب آدمی مستقل اس پر عمل کرتا رہتا ہے تو اس کو مجاہدہ بھی آسان ہو جاتا ہے. ایک شخص نے حضرت حکیم احمد تھانوی سے پوچھا کہ حضرت مجھے جو پہلے تو بہت تقاضے ہوتے تھے, میں روکتا تھا گناہوں سے بچنے کے لیے, تو اس کے بعد اب ایک عرصے سے ایسا ہوا ہے کہ اب مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے کہ گناہ سے بچنے میں جو پہلے تکلیف ہوتی تھی اب وہ کچھ تکلیف نہیں ہوتی. حضرت نے فرمایا کہ یہ تقویٰ میں رسوخ پیدا ہو گیا, اب محسوس ہونا ضروری نہیں لیکن اجر وہی ملتا رہے گا جو آپ کو اسی تقوی کی اسی مجاہدے کی برکت سے یہ حالت نصیب ہوئی ہے, تو وہ مجاہدے کا ثواب اب بھی جاری رہے گا جب تک ضرورت ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کو ایسا آسان کر دیا اللہ کے راستے کو کہ دا نفس کا بتال اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ تعالی سے, تو اللہ تعالیٰ کہ آپ کے ملنے کا کیا طریقہ ہے, تو فرمایا دا نفس کا بتال اپنے نفس کو چھوڑ دے اور آ جاؤ. تو وہ تو پیغمبر تھے, معصوم تھے, بعض دفعہ پیغمبر کے ذریعے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ امت کے لیے ہوتی ہے, یعنی وہ تو نفس سے پاک ہیں, ان کے اندر تو نفس وہ تو ان کو پیغمبروں کو گناہ سے ایسی نفرت ہوتی ہے جیسے ہم کو پیشاب پیخانے سے, وہ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے, تو لیکن ان کے ذریعے سے امت کو تعلیم دے دی جاتی ہے, یعنی امت اپنے نفس کو چھوڑ دے اور مجھے پا لے گی. دا نفس کا نفس کو چھوڑ دو اور مجھے پا لے, میرے پاس آ جاؤ میں تمہارے پاس ہی ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب. رگ جان سے بھی زیادہ قریب, ایسا میرا یہ شعر حضرت کی برکت سے ہو گیا تھا, ایسا محبوب کوئی دکھلائے وہ جو ہر دم دلے حزین کا حبیب, جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں رگ جان سے بھی ہو زیادہ قریب. ایسا محبوب کوئی دکھلائے, حضرت کو بہت پسند تھا یہ شعر, ایسا محبوب کوئی دکھلائے ہو جو ہر دم دلے حزین کا حبیب, کہ جو غمگین دل ہے ایسا میں وہ کوئی دکھائے کہ جو ہر وقت غمگین دل کا کیا محبوب رہے, کہ ایسا ہی غم ہو لیکن وہ اس کی محبت دل سے نہ جائے, ایسا کوئی دنیا میں محبوب نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی. ایسا محبوب کوئی دکھلائے ہو جو ہر دم دل حزین کا حبیب, اور جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں, جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں اور رگے جا سے بھی ہو زیادہ قریب. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, حال کو حال بنا دے گا, بس مجلس خاص کی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ
ابراہیم دیکھ رہا
تھا اپنا.
سب حضرات جلدی جلدی تشریف لے جائیے. اقبال